सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्तरोजा अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। उर्दू अदब में फरवरी के महीने की सबसे बड़ी शनाख्त मिर्जा गालिब हैं। 15 फरवरी 1869 में गालिब का इंतकाल हुआ था और यूं उर्दू शायरी का वो रोशन बाब अपनी तकमील को पहुंचा जो सदियों तक दरख्शां रहेगा और जिसकी ताबनाकी हर आने वाले दौर में दो चंद होती जाएगी। हमारा आज का प्रोग्राम इसी अजीम शख्सियत के लिए मखसूस है कि साल में कम अज कम एक रोज हम उस शायर को बिलखसूस याद करें जिसकी शायरी और तख्लीकी जौहर की परतें हर जमाने में नए अंदाज से वाह होती हैं। मिर्जा असदुल्ला गालिब 1797 में आगरे में पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 में इनका इंतकाल हुआ। कम उम्री से शायरी शुरू की, इसी को जरिए माश बनाना चाहा, मगर 19वीं सदी के जवाल पजीर हिंदुस्तान में कदरदां कहां नसीब, सो मुफलिसी, तंग दस्ती और मफलूकुल हाली में जिंदगी गुजार दी। ज़ईफ़ी में कवा मुजमहिल हो गए और मुआशी मजबूरियों ने इस अजीम शायर को शिकस्ता कर दिया, मगर तहरीर की शगुफ्तगी बरकरार रही न सिर्फ शायरी में बल्कि नस में भी। खतूत नवीसी को बाकायदा एक सिन्फ का दर्जा दिया। तबई और तख्लीकी जिंदगी के दरमियान बोध के बावजूद हमें शायर गालिब कवि नजर आता है, जिसका तंतना था कि घिसता है जबीं खाक पर दरिया मेरे आगे। इस प्रोग्राम की तमहीद कुछ तवील हो गई है, लिहाजा अपने प्रोग्राम के मंदरजात की तरफ आते हैं। आगाज हमने गालिब की नस्र से किया है। गालिब की एक नादिर तहरीर। गालिब ने अपने उर्दू दीवान का मुकदमा फारसी में लिखा, ये बात है 1833 की। इसको डॉक्टर सरफराज खान नियाजी ने तलाश किया और इसे उर्दू अंग्रेजी के कालिब में मुंतकिल किया है। इसके अलावा हमने आज के दौर के चंद मारूफ शुरा से ये पूछा कि वो भी शायरी करते हैं और गालिब ने भी की, सो गालिब उनकी शायरी में कितना दरा है। हमारे इस मौजू पर जनाब इफ्तखार आरिफ, जनाब अमजद इस्लाम अमजद, जनाब हसन अब्बास रजा और मोहतरमा सबीहा सबा से बातें हुई। इनके इकतबास भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इनमें से चंद शोरा ने नजराना गालिब भी पेश किया, वो भी आप इस प्रोग्राम में सुनेंगे। इसके अलावा एक और खासे की चीज है, बहुत अरसा पहले हमने मशहूर मुस्तशरिक आजहानी रॉल्फ रसल से तफसीली इंटरव्यू किया था। प्रोफेसर रसल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास महफूज है, सो इसके चंद इकतबासात भी आप सुनेंगे।
इसी शुमारे में दो तनकीद निगारों की गालिब के बारे में भी चंद बातें आप समाज समाएंगे, डॉक्टर तकी आब्दी साहब और प्रोफेसर मोहम्मद उमर मेमन।
प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पेशतर ये ऐलान सुन लीजिए।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
लीजिए अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। 1833 में गालिब ने अपना उर्दू कलाम मुरतब किया और उसका मुकदमा फारसी जबान में लिखा। ये मुकदमा अब आम कारीन के लिए यकीनन एक नादिर तहरीर है, क्योंकि बाद में शाया होने वाले गालिब के दीवानों में ये मुकदमा शामिल नहीं किया गया। डॉक्टर सरफराज खान नियाजी ने बड़ी जस्तजू से इसको तलाश किया और इसका तर्जुमा किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर सरफराज खान नियाजी की जबानी गालिब के फारसी मुकदमे का तर्जुमा।
गालिब ने अपने उर्दू दीवान का एक दिबाचा लिखा था जो गालिबन 1833 में उन्होंने मुकम्मल किया था, लेकिन उसके कई साल के बाद वो उनके दीवान में शामिल हुआ। गालिब का ये दिबाचा जिसमें उन्होंने اپنے اردو دیوان کا تعارف کرایا تھا۔ یہ 1862 کے نظامی کانپور کے ایڈیشن سے میں نے لیا ہے۔ غالب نے یہ دیباچہ فارسی میں لکھا تھا، غالباً اس لیے کہ شاید کوئی روایت ہو ایسی، رومی نے اپنے فارسی دیوان کا دیباچہ عربی میں لکھا تھا، تو غالباً اسی نسبت سے غالب نے فارسی میں اردو دیوان کا دیباچہ لکھا۔ اس دیباچے کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں اس کو بعد کے جو دیوان چھپے ان میں شامل نہیں کیا گیا۔ اگر غالب کی شاعری آپ سمجھتے ہیں مشکل ہے تو آئیے ان کی نثر دیکھتے ہیں، شاید دوبارہ رجوع کریں ان کی شاعری کی طرف آسان سمجھ کے۔ اس دیباچے میں بے شمار مشکلیں ہیں، کچھ الفاظ غالب نے ایسے استعمال کیے ہیں جو شاید اس وقت کی لغت میں بھی موجود نہ تھے، اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تقریباً ہر جملے میں کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس دیباچے کو آپ کے سامنے پیش کروں، فارسی میں تو پیش نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا اس دیباچے کا، تو پہلے میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر بعد میں اس کا انگریزی ترجمہ بھی پڑھوں گا۔ غالب کہتے ہیں کہ خوشبو آشنا دماغ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور محفل نشینوں کی تعینت کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ منقل میں خوشبو کے لیے عود جلانے کا کچھ سامان میسر آ گیا ہے، اور کچھ عود اے ہندی بھی ہاتھ لگ گئی ہے۔ یہ عود کی لکڑی پتھر سے کاٹی نہیں گئی ہے، نہ غیر مناسب انداز سے توڑی اور نہ بے سلیقہ تراشی گئی ہے، بلکہ کلہاڑی سے کاٹی گئی ہے۔ چاقو سے مناسب طریقے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں اور ریتی سے باقاعدہ تراشی گئی ہے۔ اب جذبہ شوق آتش پارسی کی تلاش میں اتنی تیزی سے رواں دواں ہے کہ اس کی سانس پھول رہی ہے۔ ایسی آگ کی تلاش نہیں جو ہندوستان کے بھاڑ میں بھج چکی ہو اور مٹی بھر راکھ میں تبدیل ہو کر اپنی فنا پر دلالت کرتی ہو۔ ناپاکی کی وجہ سے مردہ ہڈی سے اپنی بھوک ختم کرنا اور دیوانگی کی بنا پر مزار پر بجھے ہوئے چراغ کے تار سے لٹکنا اس پر مسلم ہے۔ ایسی آگ نہ دل کو پگھلا سکتی ہے اور نہ اس سے بزم روشن ہو سکتی ہے۔ اپنے ہنر سے آگ پیدا کرنے والا اور آتش پرست کو اس کے اعمال بد کے بدلے میں آگ میں جلا ڈالنے والا خوب جانتا ہے کہ پجوہندہ ایسی تابناک آتش کے حصول کے لیے بے قرار ہے جو ہوشنگ کی پیشگش کے لیے پتھر سے نکالی گئی، جو لہراسپ کی بارگاہ میں روز افزوں بڑھتی رہی۔ وہ آتش خس کے لیے فروغ، لالا کے لیے رنگ، آتش پرس کے لیے چشم اور بت کدے کے لیے چراغ ہے۔ خاکسار خدا کا سپاس گزار ہے جو دل کو سخن سے تابناک بنا دیتا ہے۔ اس کی آتش تابناک کا ایک شرارہ خاکسار نے اپنے خاکستر میں پایا تو اس کے ذریعے سینے کی خلش بڑھی، اس شرارے پر سانس کی دھونکنی لگا دی۔ امید ہے کچھ ہی دنوں میں ایسی صورت ہو کہ منقل میں چراغ کی روشنی جیسی تابندگی اور عود کی خوشبو تیز پروں پر سوار ہو کر اور جلد پہنچ کر دماغوں کو معطر کرنے کی خوبی پیدا ہو جائے۔ اب حقیر راقم کی آرزو ہے کہ اردو دیوان غزلیات کے انتخاب کے بعد فارسی دیوان کے جمع کرنے کی توجہ کروں اور اس طرح کمال حاصل کرنے کے بعد پیر توڑ کر بیٹھ جاؤں۔ امید کرتا ہوں اہل سخن حضرات اور میرے قدردان، میرے بکھرے ہوئے اوراق جو اس دیوان میں شامل نہیں، انہیں میرے تراوش خامے کا نتیجہ نہ قرار دیں گے اور دیوان کے جامع کو ان اشعار کی ستائش سے نہ ممنون کریں گے اور نہ ان کی برائی سے مجھ پر الزام تراشیں گے۔ یا رب، یہ خوشبو ہستی جو کبھی نہ سنی گئی اور جو عدم سے وجود میں نہیں آئی، یعنی نقش ہے جو نقاش کے ضمیر کو وجود میں لا رہا ہے، نقاش جس کا نام اسد اللہ خان، جو مرزا نوشہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کا تخلص غالب ہے، جو اکبر آباد میں پیدا ہوا اور جس کی سکونت دہلی ہے، اسے آخر میں نجف میں دفن ہونے دیا جائے 24 ذی القعدہ 1248 ہجری بمطابق 11 اپریل 1833 عیسوی ہجری. اب آئیے دیکھتے ہیں اسی دیباچے کو ہم انگریزی میں کس طرح بیان کر سکتے ہیں. جتنی مشکلات ہم جانتے ہیں جب ترجمے ہوتے ہیں اس میں جو مشکلیں ہوتی ہیں ان سے آپ لوگ واقف ہوں گے. فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل تھا اور غالباً اس سے زیادہ مشکل فارسی سے انگریزی میں ترجمہ کرنا ہوگا. بہرحال ایک کاوش ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. The fragrance appreciating palate is invited and glad tidings are offered to the genius of the assembly sitters that some sources have become available for dissipating fragrance by burning aloes wood in the thurible, and even some Indian aloes wood has come into hand. A stone has not cut this aloes wood, nor has it been broken crudely or carved haphazardly. Instead, it has been cut by an axe and properly separated into pieces by a knife and finally carved by a file. Now the desire for taste is moving so fast in the search for the Zoroastrian's fire that it is losing its breath. The search is not for the fire that has been extinguished in the Indian furnace and having turned into a fistful of ashes, providing a proof of its extinction. Neither is it dependent on satisfying hunger from the bones of the dead for its impiety, nor because of the lunacy of hanging to the wire of the extinguished lamp on the grave. This fire can neither melt the hearts, nor can it brighten the assembly. One creating fire from his talent, and the fire worshipper burning in fire for his bad deeds, knows it well that the seekers are impatient to get this radiant fire that has been taken out of a stone to present it to King Hoshang, and which is dazzled day by day in the royal court of King Lahrasap. That fire which is a flare for the blaze of straw, the color of the tulip, the eye of the fire worshipper, and a lamp for the temple of idols. This humble one is thankful to God who makes hearts warm with his speech. A spark of that brilliant fire this humble one has found in his ashes. And so through this, the hammering of the breast has increased and began to blow over this spark with his breath. It is hoped that in a few days it turns that the brilliance of the light of the lamp would be in the thurible and would give wings of a fast bird to the fragrance of aloes wood to quickly reach out and perfume the palates. This humble writer desires that after making this selection of ghazals from the Urdu Diwan, he would turn his attention to the Persian Diwan, and having achieved this feat, he would keep sitting, having his feet broken. I hope that the literators and also those who appreciate my work would not declare my scattered pages, which are not included in this Diwan, to be the result of the wetness of my quill, and would not oblige the collection of my writings with praise of those verses, nor would they carve blame on me for their adaptations. O Lord, this is the smell of a being never heard of and not coming into existence from non-existence. That is, the carving is bringing out the conscience of the carver, that Asadullah Khan is alias Mirza Nosha and nom de plume Ghalib, born in Akbarabad and resident of Delhi. Finally, let him be buried in Najaf, 22 Zulqad, 1248 Hijra, 11th April, 1833.
ڈاکٹر سرفراز خان نیازی غالب کے اردو دیوان کے فارسی مقدمے کا ترجمہ سنا رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارے عربی مجلے صدا رنگ کا خصوصی غالب نمبر سن رہے ہیں. پروفیسر رالف رسل غالب کے عاشقوں میں تھے. مرتے دم تک وہ غالب کا وظیفہ پڑھتے رہے. کئی برس قبل ہم نے ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا. ظاہر ہے کہ غالب پر بھی بات ہوئی. اس انٹرویو کے اقتباسات سنیے اور دیکھیے کہ ایک انگریز مستشرق غالب پر کس قدر فدا تھا.
وہی ظاہر ہے کہ بنیادی مسئلہ زبان کا ہے اور غالب کی نثر اور حالی کے یادگار غالب کا نثر جو ہے وہی مشکل, سب سے بڑی مشکل آپ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ کسی انگریز سے غالب کا ذکر کرتا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ غالب کون, ہمیں غالب سے دلچسپی کیوں. لیکن ایک دفعہ جب وہ دیکھتے ہیں تو میرے خیال غالب کی شخصیت یعنی اتنے دلکش ہے کہ لوگ پسند کرتا ہے. شاعری کا معاملہ ذرا مختلف ہے لیکن غالب میں جو بس سب سے پرکشش بات ہے یہ ہے ان کی انسان دوستی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط میں جو انہوں نے مرزا تختہ کو لکھا تھا, یہ لکھا ہے کہ بھائی میں سارے بنے آدم کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, نصرانی ہو, جو بھی ہو. تو وہ جو ہے جو ان کی شاعری میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے, میرا خیال ہے وہ مغربی دنیا والوں کو بہت اپیل کر سکتا ہے.
غالب کا انگریزی زبان میں ترجمہ کس قدر مشکل ثابت ہوا اس کے بارے میں رالف رسل صاحب فرماتے ہیں.
بھائی میرا خیال ہے کہ یعنی بعض اشعار ایسے ہیں جن کا ترجمہ اگر آپ بس براہ راست کریں تو ایسی کوئی بات نہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے. وہی مثال کے طور پر یہ جو ہے, بلائی جہاں ہے غالب اس کی ہر بات, عبارت کیا, اشارت کیا, ادا کیا, ہر انگریز بھی سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ جذبہ جو ہے وہ بالکل عالمگیر ہے. دوسرے اشعار ایسے ہیں جن کی تشریح کرنی پڑتی ہے. اور میرا اصول یہ ہے کہ جب آپ شعر کا ترجمہ کرتے ہیں آپ شعر کا ترجمہ کیجئے, اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کیجئے. لیکن مثال کے طور پر کہ یہ جو انہوں نے خضر کے بارے میں اشعار لکھے ہیں, آپ کو علیحدہ تشریح کرنی پڑتی ہے تاکہ انگریز سمجھ سکیں کہ خضر کون تھا اور غالب کے ذہن میں اس کا تصور کیا تھا. اور یہ آپ کے سوال کے دو پہلو ہے
جی.
ایک تو یہ ہے کہ پہلا کام ہم نے کیا وہ نثر کا, اس لیے کہ وہ زیادہ اپیل کر سکتا ہے براہ راست, اس میں تشریح کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی عظمت اصل میں ان کی شاعری میں ہے, اردو میں بھی اور فارسی میں بھی. بعض لوگ کہتے رہے کہ اصل شاعری ان کی فارسی میں ہے, دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں اصل شاعری ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں بالکل ٹھیک ہے, یعنی دونوں میں غالب کی آواز ہے. اور اردو کو ترجیح دینا یا فارسی کو ترجیح دینا وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کی شاعری واقعی بہت عظیم شاعری ہے میں سمجھتا ہوں.
پروفیسر رالف رسل غالب کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے.
یہ باتیں کئی برس قبل ہم نے ریکارڈ کی تھیں.
اور اب آج کے عہد کے شعرا کے تاثرات. سب سے پہلے افتخار عارف صاحب کی باتیں.
سچی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور مطالعہ نسبتاً بہتر ہو گیا, طالب علم کی حیثیت سے تو محسوس ہوا کہ نہیں غالب بہت ہی مختلف شاعر ہیں اور بڑے شاعر ہیں. اور خاص طور پر آپ مجھے جو تھوڑا بہت شغف مجھ کو فارسی سے تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ بڑی بات کہنے کے لیے اور جامعیت کے ساتھ بات کہنے کے لیے اور مصرہ سازی میں فارسی ترکیبیں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں. اور یہ ہنر سب سے زیادہ یا تو غالب نے برتا یا پھر بعد میں اقبال نے برتا, تو پھر میں نے ان سے اثر قبول کرنا شروع کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو مام لکھنؤ کی شاعری میں ایک معاملہ بندی کا جو عنصر تھا اور جسم و جسمانیات کا, ایک عیش کوشی کا اور ایک مثنوی فضا تھی, اس کے مقابلے میں زندگی کی کو تنوع میں دیکھنے کی صورت جو غالب کے ہاں تھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی. اور زندگی کے حقائق سے آنکھیں چار کر آشوب ہیں جو انسان کے اور فرد کی شکست و ریخت ہے, اقدار کی شکست و ریخت ہے, تعلقات کی شکست و ریخت ہے, اور سوال اٹھانا اور حیات و کائنات کے بڑے مسئلوں کو شعر کا غالب مرمت کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالب کا اختصاص تھا. اور ہم تو کیا کر سکے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو شاعر ہیں اقبال اور غالب اور میر, ان میں میر ایسے ہیں کہ جن کا آپ اتباع کر کے اپنے اسلوب کے راستے بھی نکال سکتے, مگر غالب اور اقبال یہ دو شاعر ایسے ہیں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں اور آپ کے لیے فکر کے نئے زاویے کشادہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ ان کی طرح سے شعر لکھنے لگیں اور ان کی نقل کرنے لگیں اور وغیرہ وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل اور بہت دشوار عمل ہے.
ویسے غالب کی زمین میں یا غالب نے جن موضوعات پہ بات کی اس پہ کبھی آپ نے بھی کچھ کہا؟
میں نے غالب کی ایک زمین میں دو ایک زمینوں میں شعر لکھے ہیں. کسی بستی میں شہر دلازار کے پاس کیا خزانہ تھا کہ چھوڑ آئے ہیں اغیار کے پاس, یہ ایک غزل میں نے لکھی تھی. اس میں ایک شعر تھا کہ شہ خوباں نے جہاں ایسی بھی اجلت کیا ہے, خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے. یہ مصرع غالب کا تھا, اس پہ میں نے غزل لکھی تھی. دیکھیے کھلتے ہیں کب انفس و آفاق سے بھید, ہم بھی جاتے تو ہیں ایک صاحب اسرار کے پاس, ہم بھی جاتے تو ہیں ایک صاحب اسرار کے پاس.
جی جی.
تو غالب کی جو رینکنگ ہے وہ تو بر صغیر کا ایک معجزہ ہے. جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ 1000 سال کی تاریخ میں جو لوگ مسلمان مسلم تہذیب نے بر صغیر کو دیے, اس میں اردو کے بعد غالب دوسرا بڑا نام ہے جو مسلمانوں کی تہذیب میں. وہ اتنا بڑا شاعر ہے اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی شاعری میں, اور پھر اس کی نثر اردو زبان بحیثیت زبان کے مستحکم نہ ہوتی اگر اردو کو وہ نثر میسر نہ آتی. جو
جناب افتخار عارف صاحب غالب کے ساتھ اپنی رغبت کا اظہار کر رہے تھے, اور اب سنیے ایک اور اردو کے بزرگ اور معتبر شاعر جناب توصیف تبسم کی گفتگو. انہوں نے بطور خاص غالب کی زمین میں کہی ہوئی اپنی دو غزلیں بھی سنائیں. جناب توصیف تبسم.
اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ غالب حیات و کائنات کے ابدی مسائل پر غور و خوض کرتا ہے. غالب کے زیر اثر دو باتیں سمجھ میں آئیں. اول یہ کہ نظم کے براہ راست بیانیہ کے مقابلے میں جو غزل کا فن ہے وہ زیادہ تحداث اور اپنے اندر معنی کے امکانات ہیں, اور جب قاری لفظوں کی گرہیں کھول کر معنی کی تہ تک پہنچتا ہے غزل کے شعر کو پڑھتے ہوئے, تو دراصل وہ بھی اس تخلیقی مسرت کا حصہ بن جاتا ہے جس سے پہلے پہل شعر کہتے ہوئے شاعر گزرا. دوسری بات جو غالب سے میں نے سیکھی وہ یہ تھا کہ شاعر کو عام مروجہ گھچی پچی تراکیبوں اور تشبیہات اس طرح سے بچنا چاہیے, بلکہ اپنی داخلی کیفیت کے زیر اثر اپنی تراکیب تشبیہات اور لفظیات ہوا کرنی. غالب کے سرسری مظاہرے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. دراصل اسلوب کی یہ جو تازہ کاری ہے غالب کے یہاں, یہ حد درجہ نمایاں ہے, اور شاید اسی میں اس کی انفرادیت کا راز پوشیدہ ہے. غالب سے زیادہ کوٹیبل شاعر میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اردو میں دوسرا نہیں. غالب کے زیر اثر میں نے غالب کی بعض زمینوں میں بھی تبادمائی کی غزل کہنی کوئی, اور اس کے نتیجے میں شعر جو شعر کہے وہ شاید سب کے سب کو یاد نہ ہوں, مگر جو یاد آتے ہیں میں آپ کو سنا. اس کوشش کا مقصد خدا نخواستہ کسی سے زندگی مسابقت نہیں ہے, بلکہ ایک اعتبار سے عقیدت کا اظہار ہے. جو غالب کا یہ شعر آپ نے ضرور سنا ہوگا, قمری کف خاکستر ہو بلبل قفس رنگ, اے نالہ نشان جگر سوختہ کیا ہے. اب اس میں دیکھیے کف خاکستر قفس رنگ اور نشان جگر سوختہ کی تراکیب بالکل نہیں, اور یہی غالب کی ہنرمندی ہے. اس زمین میں جو شعر کہے جو یاد آتے ہیں سناتا ہوں. مطرب تیری آواز تیرے ساز میں کیا ہے, یہ نغمہ میری روح میں غم گھول گیا ہے. رہنے دو ابھی تیرا یوں ہی دل کے دریچے, شمع نہ جلاؤ کہ بہت تیز ہوا ہے. دن ڈھل بھی گیا کوئی لب بام نہ آیا, دن ڈھل بھی گیا کوئی لب بام نہ آیا, حسرت سے کوئی سایہ دیوار ہوا ہے. کیا خوش ہو کہ بند آنکھ سے آنسو نہیں گرتا, سوچو کہیں تنکوں سے بھی سیلاب رکا ہے. وہ دل جس سے پھولوں کی رفاقت کا جنون تھا, اب زخم کی صورت میرے سینے سے لگا ہے. جو آگ ہے پہلو میں جلا دے نہ بدن کو, جو قرب کا لمحہ ہے سو جنگل کی ہوا ہے. آواز سنو شہر تمنا کے مکینوں, نغمہ کوئی دیوار سے سر پھو رہا ہے. اچھا, غالب کی ایک اور مشہور غزل ہے جس کے شعر آپ نے سنیں گے. ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب, انہیں جگر ودیت مجگان یاد تھا, اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو, چھوڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا. اس زمین میں ایک آشیر یاد آ رہا ہے, وہ عرض, ہر فاصلہ مثال ابد پائیدار تھا, جو راہ رو تھا راہ طلب میں غبار تھا. ہر فاصلہ مثال ابد پائیدار تھا, جو راہ رو تھا راہ طلب میں غبار تھا. جتنے ہی پھول ایسے سرے شاخ جل بجھے، شولے سے جیسے رنگے چمن مسکراہٹ تھا۔ کھلتے ہی پھول ایسے سرے شاخ جل بجھے، شولے سے جیسے رنگے چمن مسکراہٹ تھا۔ جب بار بار سر سے گزرتی تھی موج خون، شاید وہی جنوں کا زمانہ بہار۔
یہ تھے جناب توصیف تبسم، اردو کے ایک اور ممتاز شاعر جناب امجد اسلام امجد غالب کے بڑے مداح ہیں۔ مختصر گفتگو کے ساتھ ساتھ انہوں نے غالب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حال ہی میں کہی گئی اپنی ایک نظم بھی سنائی۔ امجد اسلام امجد صاحب،
میں سمجھتا ہوں کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کے یہاں ایک وہ جو سائنسی فکر ملتی ہے جس نے آج کی دنیا میں آپ کہہ لیجئے کہ اپنا سکہ جمع رکھا ہے، تو وہ چیز جو ہے اس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا۔ مثلا ان کا ایک بہت غیر معروف سا شعر ہے کہ گل غنچگی میں غرقائے دریائے رنگ ہے، اے آگہی فریب تماشا کہاں نہیں۔ میں نے ان کی مختلف زمینوں میں مختلف اوقات میں غزلیں بھی لکھیں اور ان کے بارے میں ایک دو نظمیں بھی میں نے لکھی ہیں۔ ایک نظم وہ میں آپ کو اور آپ کے سامعین کی نظر کرتا ہوں۔
جی ارشاد۔
کہ اپنے پہ کر رہا تھا گمان اہل دہر کا، سمجھا تھا دل پذیر متائے ہنر کو وہ، قطرے میں اس کی آنکھ کو دجلہ دکھائی دے، اس کو سنائی دے ان طائروں کی درد میں ڈوبی ہوئی صدا، ان طائروں کی درد میں ڈوبی ہوئی صدا، رستوں میں جن کے کھو گیا رخ آشیان کا، تھا جام جم سے مٹی کا کوزہ جسے عزیز، جس کے لیے تھی آرزو افسون انتظار، ایسا تھا خود نگر کہ اگر اس پہ وا نہ ہو، ایسا تھا خود نگر کہ اگر اس پہ وا نہ ہو، الٹا پلٹ وہ آتا تھا کعبے کے در سے بھی، اس کی نظر کے رنگ تھے دنیا سے مختلف، معنی کا ایک جہان تھا اس کا ہر ایک لفظ، شاہد ہے اس بیان پر خود اس کی شاعری، دیکھی نہیں ہے ہم نے تو ایسی ہنروری۔ آگے غالب کے کچھ مڈل کامز میں شعر ہیں کہ خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار، کیا پوچھتا ہوں اس بتے بے داد گھر کو میں، تم جانو تم کو غیر تھے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو، تم جانو تم کو غیر تھے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو، تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت اگر ملے، اور اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب، امکان کے جتنے راز تھے سب اس پہ کھل گئے، امجد سلام کرتی ہے اس کو ہر ایک صبح، آتی ہے جو بھی شام وہ لیتی ہے اس کا نام، وہ درے بے مثال ہے اس میں نہیں ہے شک، وہ رشک صد بہار ہے اس میں نہیں کلام، ہم عاشقان شیر کا محبوب ہے وہی، شاعر بہت ہیں سب سے مگر خوب ہے وہی، ڈھونڈے تھا جس مغنی آتش نفس کو جی، وہ روبرو ہے کیجئے اہل نظر سلام، ہونے لگا ہے بزم میں غالب غزل سرا، جو نکتہ دا ہے ان کے لیے ہے صلاح عام، اور آخری اس کا بند ہے کہ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے سیاد دیدہ ہوں، اور جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، میں یوسف باقیمت اول خریدا ہوں۔
یہ تھے جناب امجد اسلام امجد جو غالب کی عظمت کا منظوم اعتراف کر رہے تھے۔ اور اب سنتے ہیں ایک اور صاحب طرز شاعر جناب حسن عباس رضا کی گفتگو۔
اصل بات ہے کہ غالب کی شاعری کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے سے لے کر آج تک جتنے شعرا نے اردو شاعری میں قدم رکھا، اس میں کوشش کی، ہمت کی، جو بھی کچھ کیا اردو شاعری کے حوالے سے، وہ غالب سے جان پلہ نہیں چھڑا سکتے۔ اس لیے کہ غالب اتنا بہت بڑا اور چھتنار درخت ہے کہ جس کی چھاؤں میں تمام یہ گل بوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا غالب کے جو شعر کے اثرات ہیں وہ ہر دور کے شاعر پہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ میں چونکہ غالب کا ایک بہت ہی زیادہ ان کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاؤں کے خاک کی کا بھی ایک ذرہ ہوں، کیونکہ میں نے بچپن سے لے کر جب اب تک غالب کو جتنا پڑھا، اور جب بھی آپ غالب کو پڑھنا شروع کریں آپ کو ہر مرتبہ ایک نیا ٹیسٹ نظر آتا ہے، اس کی نئی جہت کھلتی جاتی ہے غالب کی آپ کے پاس۔
تو کوئی آپ کو اس وقت یاد ہے غالب کی زمین میں جو آپ نے کوئی غزل کہی ہو؟ یا
وہ جو غالب نے کہا تھا نا، لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں، اور اس میں ایک میں نے غزل کہی تھی، لیکن ایک آدھ شعر یاد آ گیا، تو جس رات سرحانے پہ کوئی پھول نہ رکھے، اس رات کو بڑھ جاتا ہے احساس زیاں، اور خوابوں کی تجارت میں ہوا اتنا خسارہ، خوابوں کی تجارت میں ہوا اتنا خسارہ، اس خوف سے کھولی نہیں ہم نے بھی دکان. اور
یہ تھے حسن عباس رضا صاحب، اور یہاں امریکہ کے شہر نیو یارک میں مقیم ایک شاعرہ محترمہ سبیہ صبا غالب کی معترف ہیں. یہ کہتی ہیں،
جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھتا ہے یا ذرا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ سمجھنے کے لائق ہو گئے ہیں، غالب فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتا ہے مجمع میں. تو یہ غالب کی خوبی ہے کہ اگر آپ غالب سے دوستی کریں گے تو وہ آپ کا ہے، اور اگر نہیں تو وہ بھی خاموش الگ بیٹھ جائے گا. تو یہ ہے غالب کے ساتھ ہمارا رشتہ. ایک غزل سنانا چاہوں گی آپ کو کہ غالب کے جو مشہور شعر ہے، پیال اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے، وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے. اس پہ میں نے کچھ گجرت کی ہے کہ یہ سیل عشق مجھے گفتگو کی تاب تو دے، جو یہ کہوں کہ وفا کا میری حساب تو دے. یہ خاموشی تو قیامت کی جان لیوا ہے، یہ خاموشی تو قیامت کی جان لیوا ہے، وہ دل دکھائے مگر بات کا جواب تو دے. نہیں نہیں میں وفا سے کنارہ کش تو نہیں، وہ دے رہا ہے مجھے ہجر کا عذاب تو دے. یہ دیکھ کس گل تر پر نگاہ ٹھہری ہے، نہ دے وہ پھول مجھے داد انتخاب تو دے. بھری بہار رتو میں بھی خار لے آئی، یہ انتظار کی ٹہنی کبھی گلاب تو دے. جو میں ہوں دور تو کیا یہ ادھر سے گزرا ہے، جو میں ہوں دور تو کیا یہ ادھر سے گزرا ہے، خبر مجھے میرے پیاروں کی مہتاب تو دے. گناہگار سہی پھر بھی میرے حصے کا، تیری طرف جو نکلتا ہے وہ ثواب تو دے. ہر ایک واقعہ تاریخ وار لکھ جاؤں، گئے دنوں کی میرے ہاتھ وہ کتاب تو دے. اور کہوں تو کیسے غزل ایک لمحے فرصت، مجھے یہ درد دلے خانمہ خراب تو دے.
محترمہ سبیہ صبا نے غالب کی زمین میں کہی ہوئی اپنی ایک اور غزل سنائی.
یہ ہے کہ تھا سرے محفل ارادہ درد کی تفسیر کا، پھر خیال آیا کہ اب کیا فائدہ تشہیر کا. نقش فریادی ہے کس کی شوخیہ تحریر کا، یہ اس غزل کے میں کچھ ہم لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں. تھا سرے محفل ارادہ درد کی تفسیر کا، پھر خیال آیا کہ اب کیا فائدہ تشہیر کا. اس کی بنیادوں میں شامل ہے محبت کا لہو، تاج کب ہے نام مرمر کی ہر ایک تعمیر کا. تاج کب ہے نام مرمر کی ہر ایک تعمیر کا، زیب ایوان سخن تھی زینت بیت الغزل، نام کچھ اچھا سا تھا اس دخت عالمگیر کا. کیا عجب انصاف کے معیار ہی جائیں بدل، ہاتھ میں آئے سرا جب عدل کی زنجیر کا. کیا ہوئے مشکل کشائی کے وہ دعوے کیا ہوئے، تھا بہت شہرا تمہارے ناخن تدبیر کا. اے مگس تیری عرق نوشی کی خصلت جان کر، ساغر گل دل میں رکھتا ہے صبح انجیر کا. اور جل نہ جائے شعلہ رخسار نقش یار سے، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اور پھر آج کل زیر مطالعہ جو ہیں وہ خلیق انجم صاحب کے ترتیب دیے ہوئے غالب کے خطوط ہیں، اور کچھ ایسا اس سے دل لگ گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی ناول، اچھے سے اچھا افسانہ، اچھی سے اچھی کتاب جو ہے اس کا وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی غالب کے خطوط کی. اور نذیر صاحب، غالب کے خطوط پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوا مختلف واقعات کو دیکھ کے ان کے، کہ غالب ایک بہت ہی مظلوم شاعر تھا، ایک مظلوم انسان تھا اگر دیکھا جائے تو، کہ اتنا بڑا شاعر، اتنا خیال آفرینی کرنے والا دماغ. اور دیکھیے یہی بات جو ہے، یہ جو گھر چلنے کا قصہ ہوتا ہے کہ بھائی تلاش روزگار، وہ گھر سے تو باہر نہیں جا سکتے تھے اس کے لیے، وہ تو گھر ہی میں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اپنے خطوط لکھے مختلف لوگوں کو جو کہ سرپرستی کر سکتے تھے، جیسے کہ رامپور کے نوابین کے نام جو خطوط لکھے ہیں، رونا آ جاتا ہے پڑھ کے کہ ہر مہینے جو 100 روپے کی ہنڈی آتی تھی یا ہنڈوی جو بھی کچھ کہہ لیجئے، جب تک غالب اس کی رسید نہیں لکھ دیتے تھے اگلے مہینے کی ہنڈی نہیں آتی تھی ان کے پاس، اور ہر دفعہ وہ کیسے کیسے القاب و آداب کے ساتھ ان نوابین کو خطاب کیا کرتے تھے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بہت بہت افسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ غالب کے جو شاگرد ہیں جن میں مرزا ہر گوپال تفتہ یا تفتہ جو بھی کہیے ان کا نام تھا، ان کے بارے میں ان کے جو خطوط ہم نے پڑھے جو غالب نے ان کو لکھے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ غالب بہت بزی رہے آخر وقت تک، ہر وقت ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ اپنے ان کے جو شاگرد ہوتے تھے اس قدر زیادہ ان کو کام دیتے تھے، اتنی غزلیں بھیج دیتے تھے اصلاح کے لیے کہ صاحب غزل بنا کے دے دیجئے، اور پھر وہ مستقل ان کو خط لکھنا اور جواب دینا، اور پھر کچھ یہ بھی اندازہ ہوا کہ غالب کو ان کی خاطر اتنی عزیز تھی اپنے شاگردوں کی اپنے دوستوں کی، کہ ایسے ایسے پیارے خطوط لکھے انہوں نے مرزا ہر گوپال کو کہ ہر وقت، اور دوسرے لوگوں کو بھی، جیسے میرا خیال ہے منشی نبی بخش پیر کو غالباً جو خط لکھے ہیں اس میں انہوں نے ان کا پوچھا بھی ہے کہ بھائی کیا گوپال مرزا گوپال ہم سے خفا ہیں، بھائی وہ تو میرے فرزند کی جگہ ہیں، ان کی خیریت بھیجیے، وہ کیوں خفا ہیں، وہ کیوں ناراض ہیں، مطلب ترس آتا ہے کچھ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کچھ مجبور ایک تنہا شخص ہے جو اپنی تنہائی کو انجمن میں بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی تنہائی کو انجمن میں بدلنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اس قدر پرومپٹ تھے خط لکھنے کے بارے میں کہ منتظر ہے کہ ہر کارا خط لائے گا، اور وہ فوراً اپنے کلیان جو ان کا کمہار تھا یا جو بھی ان کا ملازم تھا اس کے ہاتھ وہ خط بھیج دیں گے ڈاک خانے میں۔ تو بہت دلچسپ ہیں ان کے خطوط، بہت اس میں واقعی شاعر غالب کا پتہ نہیں لگتا، ایک ایسے شخص کا پتہ لگتا ہے کہ جو بہت تنہا ہے، جس کو شعر کہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجبوراً وہ دوسروں کے اشعار پہ داد بھی دے لیتا ہے اور پڑھ بھی لیتا ہے ان کو۔
محترمہ سبیہ صبا غالب کی خطوط نگاری کی بڑی معترف ہیں، سو چلتے چلتے غالب کے خطوط کے چند اقتباسات خالد حمید کی زبانی سنیے۔
ایک خط میں اپنے روزہ رکھنے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ ایک خط میں میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں، میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کے سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے، ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے، خوش دامن صاحبہ بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بی بی مانند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ، وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی، ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آئی، امام ضامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا، 5 روپے خرچے راہ دیے، مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف 5 روپے ظاہر کریں گے، اب سچ اور جھوٹ تم پر کھل جائے گا۔ ایک خط میں مرزا حاتم علی بیگ کو، جو ان کی تصویر کی رسید کے طور پر بھیجا گیا، اپنے سراپا کی تصویر بے حد دلچسپ انداز میں یوں کھینچی ہے، بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا، کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے، تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا. کس واسطے؟ کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے. اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ پھر جاتا ہے. ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس کلمے پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے. جب داڑھی مونچھ میں سفید بال آ گئے تیسرے دن چیونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے. اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور داڑھی بھی. فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا. ایک خط میں بارش کی شدت اور تباہ کاری کا ذکر اس طرح کیا ہے. برسات کا نام آ گیا, ایک غدر کالوں کا, ایک ہنگامہ گوروں کا, ایک فتنہ انہدام مکانات کا, ایک آفت وبا کی, ایک مصیبت کال کی. اب یہ برسات جمی حالات کی جامع ہے. آج 21واں دن ہے, آفتاب اس طرح نظر آ جاتا ہے جس طرح بجلی چمک جاتی ہے. رات کو کبھی کبھی اگر تارے دکھائی دیتے ہیں تو لوگ ان کو جگنو سمجھ لیتے ہیں. مبالغہ نہ سمجھنا, ہزارہا مکان گر گئے, سینکڑوں آدمی جا بجا دب کر مر گئے, گلی گلی ندی بہ رہی ہے. قصہ مختصر, وہ انکال تھا کہ مہ نہ برسا, اناج نہ پیدا ہوا, یہ پن کال ہے. پانی ایسا برسا کہ بوئے ہوئے دانے بہ گئے. ایک دفعہ دہلی میں بخار کی وبا پھیل گئی جس کا تذکرہ ایک خط میں یوں کیا ہے. پانچ لشکر کا حملہ پے در پے اس شہر پر ہوا. پہلا باغیوں کا لشکر, اس میں اہل شہر کا اعتبار لوٹا. دوسرا لشکر خاکیوں کا, اس میں جان و مال و ناموس و مکان و مکین و آسمان و زمین آثار ہستی سراسر لٹ گئے. تیسرا لشکر کال کا, اس میں ہزارہا آدمی بھوکے مرے. چوتھا لشکر تپ کا, اس میں تاب و طاقت عموماً لٹ گئی. مرے آدمی کم, لیکن جس کو تپائی اس نے اعضا میں طاقت نہ پائی. اب تک ایک لشکر نے شہر سے کوچ نہیں کیا. ایک خط میں نہایت لطیف اور پرمذاق انداز میں تعلقات خانداری کا اظہار اس طرح کیا ہے. ہر چند قاعدہ عالم یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں, لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں. چنانچہ میں آٹھویں رجب 1212 ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا. 13 برس حوالات میں رہا. 7ویں رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام میں حبس صادر ہوا. ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے زندان میں ڈال دیا. فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا. برسوں کے بعد جیل خانے سے بھاگا. 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا. پایان کار مجھے کلکتے سے پکڑ لائے اور پھر اسی مجلس میں بیٹھا دیا. جب دیکھا یہ قیدی گریز پا ہے, 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دی. پاؤں بیڑی سے فگار, ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخمدار. مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی. طاقت یا قلم زائل ہو گئی. بے حیا ہوں, سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندہ میں چھوڑ میں دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا. میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا. کچھ کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑ آیا. اب عہد کیا پھر نہ بھاگوں گا. بھاگوں کیا, بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی. حکم رہائی دیکھیے کہ کب صادر ہو. ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اس ماہ ذوالحجہ میں چھوڑ جاؤں. بہرحال بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا. میں بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا.
غالب کے خطوط کے چند اقتباسات آپ نے خالد حمید کی زبانی سنے، اور آخر میں دو نثر نگاروں کی چند باتیں. غالب ایک ایسے شاعر ہیں جن کے اشعار کی تشریح اور تفہیم بہت زیادہ ہوئی ہے. شاعر حضرات نے بارہا ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا ہے. ان تراجم کے بارے میں اردو ادب کی دو اہم شخصیات کے تاثرات سماعت فرمائیے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے مختلف شارحین کا ذکر کیا ہے، جبکہ پروفیسر محمد عمر میمن کا خیال ہے کہ اردو شاعری اور بالخصوص غالب کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کار دارد ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر تقی عابدی.
میرے اندازے کے مطابق یعنی میری جو جماوری ہے تقریباً 36-37 سے زیادہ آپ کے شرح ہمارے پاس اس وقت مطبوعہ حالت میں موجود ہیں، جو 1848 سے لے کر انتقال تک 1869 تک ہم دیکھتے ہیں کہ غالب نے خود اپنے اشعار کی تشریح کی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے انتقال کے 6 سال بعد درگا پرشاد نادر دہلوی نے 4 چمن میں غالب کے بہت سے اشعار کی آپ کے بہت خوبصورت آپ کے کیا کہتے ہیں تشریح کی ہے. یہ 1876 یا 1877 کی مطبوعہ اور بہت کم ملتی ہے. اور تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود 19ویں صدی میں یعنی 1876 سے لے کر تقریباً 1900 تک ہمارے پاس جو کام ہوا ہے غالب کی شرح پر وہ اصلی کام تھا. یعنی 1893 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالی نے یادگار غالب کے نام پر آپ کے جو ہے غالب کی شرح کامل نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ہے بہت سے اشعار کی بہت عمدہ ترین انہوں نے تشریح کی ہے. اسی طریقے سے عبدالعلی والے نے وسوخ صراحت میں 1894 میں ایک منتخب اشعار کی انہوں نے بھی شرح کی ہے. لیکن سب سے جامع ترین شرح جو ہمارے پاس 1900 کی ہے یا 1899 کی ہے، وہ علی حیدر نظم طباطبائی کی ہے، جو اس وقت تک میری نظر میں، کیونکہ میری نظر سے یہ بہت سی آپ کے جو ہے شرحیں گزری ہیں، سب سے معتبر ترین عمدہ ترین 500 صفحات پر آپ کے جو ہے مشتمل یہ جو شرح ہے نظم طباطبائی کی. بعض جگہ پر نظم طباطبائی نے بہت ہی کھل کر آپ کے غالب کی تائید دی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی اور شخص شعر نہیں لکھ سکتا، لیکن بہت جگہ آپ کے جو ہے وہ امپریس بھی نہیں ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کے مسائل تھے. اور بہت بعض لوگوں نے آپ کے یوں سمجھیے کہ اپنی یعنی خط سے غالب کو ناپنے کی کوشش کی ہے، جو آپ کو شرحوں میں ملیں گی. یعنی غالب تو اپنے زمانے کا نابغہ روزگار ہے، غالب تو اپنے زمانے کا جینیس ہے. جینیس کو سمجھنے کے لیے اب اس اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی سطح تک پہلے پہنچنے کی کوشش کی جائے. یعنی چھوٹے خط کے لوگ بڑے خط کے آپ کے شخصیت کو پوری طریقے سے ناپ نہیں سکتے. ایک ہمارے بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں سعید الدین احمد صاحب. سعید الدین احمد نے آپ کے جو ہے وہ ہدیہ سعیدیہ کے نام سے ان کی شرح ہے غالب کی، وہ بہت خوبصورت آپ کے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ اور ہم کہ 1968 میں شمس الرحمان فاروقی صاحب نے شب خون میں جو غالب کے ایک ایک شعر کو لے کر اس کی تفہیم شروع کی، اور میں سمجھتا ہوں اگر میرا ذہن صاف کام کر رہا ہے تو وہ 1988 تک چلی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ تمام اشعار کو 138 یا 140 کچھ شعر تھے اس کو تفہیم غالب کے نام سے کتابی صورت دی. آپ کے نیاز فتح پوری نے دیکھی آپ کے جو ہے شرح لکھی مشکلات غالب، ہم جانتے ہیں. اور یوسف سلیم چشتی صاحب نے شرح دیوان غالب لکھی، یا میں عرض کر رہا تھا کہ عبد الباری آسی نے شرح دیوان غالب کامل لکھی. ہمارے پاس اور ایک بہت عمدہ شاعر گزرے ہیں, شادان بلگرامی. شادان بلگرامی سے لوگ واقف نہیں ہیں, جیسے نوائے سروش جو ہمارے غلام رسول مہر کی شرح ہے, عمدہ ترین شرح ہے, اس سے لوگ زیادہ استفادہ نہیں کرتے. ان لوگوں نے بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ کے جو ہے گفتگو کی ہے کہ ہر شعر کے معنی آپ کے جو ہے کس طریقے سے وہ نکالے ہیں. ابھی تو 38-39 آپ کے شرحیں ہوئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی, جیسے مسعود حسن ادیب نے خود شرح نظم تباہی کی تنقید لکھی اور بہت عمدہ تنقید لکھی, اور انقائے معنی میں شیر علی سرخوش نے بہت خوب کیا. بیان غالب جو ہے آزاد کے جو بیٹے تھے, محمد حسین آزاد کے جو بیٹے آغا محمد باقر نے 1939 میں بہت خوبصورت شرح لکھی, اگرچہ کہ اس شرح کے بارے میں شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کہا کہ انہوں نے دوسری شرحیں سامنے رکھ کر لکھی. یہ چیز دوسروں کے لیے بھی صحیح ہو سکتی ہے, لیکن وہ بڑی معنی خیز آپ کے جو ہے بیان غالب ہے, وہ شرح بہت عمدہ میری نظر میں آپ کے جو ہے وہ شرح ہے. تو غالب کا ہر شعر آپ کے جو ہے جس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کو چاہیے کہ اصل میں شعر میں مسائل آ جاتے ہیں. کیوں کہ شعر غالب نے کہا تھا گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو غالب نے ادق زبان استعمال کی, فارسی آمیز اردو استعمال کی. دوسری چیز جو غالب نے کی, جو ابلاغ اور ترسیل کے راہ میں جو دشواری ہوئی, غالب نے اصطلاحات تلمیحات اور بہت سے ثنایوں کا استعمال کیا. اب آپ دیکھیے تلمیح جب تک کہ صحیح نہ ہو, صد سکندری ہو یا آپ کے جو ہے تور کے مضامین کیونکہ بہت گھسے پٹے ہو گئے ہیں, ہم کوہ تور ہو یا آپ کے لنترانی ہو, یہ تمام تلمیحات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن بہت سی ایسی تلمیحات ہیں جو غالب کے پاس ہم کو سمجھنے میں دشواری. تو ترسیل کا جو مسئلہ ہے, ابلاغ کا جو مسئلہ ہے, جو دشواری ہو رہی ہے ہم کو غالب کے کلام سمجھنے میں, وہ تو ایک ادق زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے. دوسرے فارسی کی جو غالب کے پاس آتش منہ دیدہ, اب آپ کے جو ہے ایسی غالب کے پاس ترکیبات ہیں, اور پھر غالب کے پاس ایسی نادر آپ کے جو ہے استعارات ہیں, اور کمال غالب کے شعر میں متحرک تشبیہات کا ہے. غالب کے مسئلہ اصلا جو ہے آپ کے متحرک, آپ کے جو ہے ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. تو اب یہ غالب کا جو انداز بیان ہے جس میں متحرک تشبیہات کا آپ کے جو ہے ذکر ہے, اس نے اور مسئلے کو پیچیدہ نہیں تو کم از کم ادق بنا دیا ہے. اور اگر یہ شرحیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو آپ یقین مانیے افضل صاحب کہ ہمارے لیے بہت مشکلات ہوتی کہ ہم غالب کے اردو کلام کو سمجھ سکیں. غالب نے غضب کے شعر کہے ہیں, اور اس زمانے میں تو نہیں سمجھا گیا, کچھ لوگ سمجھتے تھے, شیفتہ سمجھتے تھے, مومن سمجھتے تھے, آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں خیر آبادی سمجھتے تھے, یا دوسرے آپ کے جو ہے بعد میں منیر شکو آبادی اور انیس اور دبیر اور ان لوگوں نے سوچنا اور سمجھنا شروع کیا. لیکن آج کی دنیا میں آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا کہ غالب کو سمجھنے کے لیے شارحین نے غالب کا مطالعہ اور مخصوصاً ان کا تنقیدی مطالعہ بہت ضروری ہے. جب تک کہ ہم ایک شعر کو مختلف زاویوں سے غالب کے نہ دیکھیں گے کہ مختلف, دیکھیے ان لوگوں کی عمریں گزری ہیں, یہ نظم تباہی ہوں یا حسرت موہانی ہوں یا شوکت میرٹھی ہوں یا نظامی آپ کے جو ہے بدایونی ہوں یا آغا محمد باقر ہوں, شادہ بلگرامی ہوں, یہ لوگ ہمارے اور آپ کی طرح سے 8-10 گھنٹے کے ادیب نہیں ہیں. یہ لوگوں کا گوڑنا بچھونا آپ کے جو ہے ادب تھا. تو ان لوگوں نے ایک ایک شعر کو دن رات نہیں بلکہ ہفتوں سوچا ہے, اس کے بعد اپنی کاوشوں کو صفحہ خرتاس پر بکھیرا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفہیم غالب ابھی کامل نہیں ہوئی ہے, اور درگا پرساد سے شروع ہوئی جو 1876 میں لکھی, اور آج 136 سال کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بہت کچھ گنجائش ہے جو ہم غالب کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں.
یقین. اور اب آخر میں پروفیسر محمد عمر میمن صاحب کی چند تیکھی باتیں. میمن صاحب وسکانسن یونیورسٹی کے پروفیسر ایمریٹس ہیں. 30 سال تک یہ امریکیوں کو اردو زبان اور ادب پڑھاتے رہے ہیں اور اس درمیان انہوں نے اردو کے بہت سے شہباروں کو انگریزی زبان میں اور انگریزی کے ادبپاروں کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ ترجمے کے اس وسیع تجربے کے باوجود اور باوس ان کا یہ خیال ہے کہ غالب کو کسی اور زبان میں منتقل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے یہ معترف تو ہیں مگر ان سے مطمئن نہیں۔ سنیے پروفیسر عمر میمن صاحب کیا کہتے ہیں۔
راز فصل کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کو دلچسپی تھی، لیکن ان کی بھی جو پہنچ تھی اسی کی حدود میں رہ کے انہوں نے، اور وہ حدود جو تھی ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت توسیع ہو گئی تھی خورشید الاسلام صاحب کی وجہ سے، تو کچھ بات تھوڑی سی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ پھر وہ چاہتے تھے کہ وہ جو غزل ہے وہ پوری اپنی جو رائم اور میٹر وغیرہ اس کا بھی کچھ لحاظ انگریزی میں رکھا جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ انہیں آپ کہیں کہ یہ غالب کے ترجمے ہیں، ہاں ایک طرح کے ترجمے آپ انہیں کہہ لیجیے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ غالب، اچھا پھر ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کاہے کا ترجمہ کریں گے تو آپ ہمیشہ آسان سے آسان چیز ڈھونڈتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹو ہو اس شاعر کی، اس لیے کہ یہاں جو چیز آپ کے کیا کہتے ہیں فیصلے میں پر اثر انداز ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس حد تک غالب کا بہترین خیال جو ہے اس کی ترسیل ہوگی، بلکہ وہ کون سا خیال ہے جس کی ہم ترسیل انگریزی میں آسانی سے کر سکتے ہیں، تو کمپرومائز وہی ہو جاتا ہے بیچارہ شاعر ہے۔ تو یہ اتنے آسان سوال نہیں ہے جو ایک آدمی جو ہے بیٹھ کے یوں ہی جواب دے دے ان کا۔
اردو کے شارحین ہیں جو جنہوں نے صرف اردو زبان میں ہی لکھی غالب کی شرحیں،
جی
تو ان کا معیار کیسا تھا؟
ہر شخص نے جو ہے اپنے جو اثرات اس نے قبول کیے ہیں اپنے مطالعے سے یا اپنے تجربے سے ان کی روشنی میں وہ غالب کو کی تشریح کر رہے ہیں، مگر اگر اصل میں جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تشریح جو کی جا رہی ہے اس کی کے خلاف گواہی غالب کا وہ شعر تو نہیں دے رہا جس کی تشریح ہو رہی ہے، اور اگر اس شعر کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں موجود ہے جو اس تشریح کے خلاف جاتی ہو تو آپ بالکل حق بجانب ہیں، لیکن اس کو قطعیت کبھی حاصل نہیں ہوگی آپ کی جو ہے تشریح کو۔ دوسرا آدمی جو ہے، بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اگر غالب صاحب اپنا ہی شعر اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں پڑھتے اور مختلف موڈس کے اندر پڑھتے تو انہیں اس میں باتیں نظر آنے لگتی جو اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہوں گی جب وہ انہوں نے شعر کہا ہوگا۔ تو جب غالب خود اپنے معنی کے بارے میں قطعیت سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے تو شاعر کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیے جب فاروقی صاحب نے بہت ساری چیزوں کا، اب مجھے فاروقی صاحب کی ایک غالب کی غزل کا تجزیہ نام کا مضمون یاد آ رہا ہے، اس میں جس انداز میں انہوں نے تجزیہ کیا اس میں تو انہوں نے ایک بالکل ہی یعنی ویسٹرن سینسیبلٹی کے ساتھ اس کو اپلائی کیا اردو میں، اور ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں غالب کے بارے میں کہ نہ غالب صاحب شعوری طور پر کانشیس تھے ان کے اور نہ ہم لوگ تھے۔ جب فاروق صاحب نے کہا تو اب جو دیکھ رہے ہیں ہم تو وہ چیز ہی کچھ اور نظر آ رہی ہے، اور غالب کی جو جینیس ہے وہ اور نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ سب تو ہونا ہی ہے، ہوتا رہے گا جیسے جیسے آپ کا علم بڑھے گا دیکھنے کا، لیکن اصلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق جو ہے وہ مقدم ہے تنقید سے۔ تنقید جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو ایک سایہ ہے، جب تک کسی کوئی وجود نہ ہو یہ سایہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو پہلے تو کسی چیز کا وجود ضروری ہے، اور تخلیق جو ہے یہ مطلب جو ہے اس کا یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا جا رہا ہے، اب جب وہ وجود میں آ گئی تو ظاہر ہے اس کا سایہ بھی ہوگا، کسی کو وہ سایہ جو ہے وہ مختلف ایک رنگ میں نظر آ رہا ہے، دوسرے کو دوسرے رنگ میں نظر آ رہا ہے، لیکن سایہ بذات خود جو ہے اس کو وہ کوئی نیسسری ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کا وجود جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو کنٹنجنٹ ہے کسی چیز کے پہلے قائم ہونے پر۔ تو یہ جو تنقید جو ہے یہ جو اس کو سب کچھ سمجھ لینا یا مان لینا اور شرح یوں ہو وہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک حد تک درست ہیں، لیکن آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تخلیق سے کبھی بڑی چیز بن سکیں گی۔
یہ تھے جناب پروفیسر عمر میمن۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اب تمام ہوتا ہے. آج کا شمارہ غالب نمبر تھا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اسے دلچسپی سے سنا ہوگا. اب میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.